وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سبق ہے، عبرت آموز ہے گائے، عبرت آموز ہے بکری، عبرت آموز ہے بھیڑ، اور عبرتوں کا ایک زبردست ٹوکن ہے بھینس، اور عبرتوں کا ایک پہاڑ ہے اونٹنی. کیسے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، کیسے بہترین صبح و شام دودھ دیتی ہے، کیسے خوبصورت بچے دیتی ہے، کیسے پیار سے دیکھتی ہے. دیکھ تو لے گائے کو کتنی قدرت ہے اللہ کی اس میں. اور حدیث میں ہے ابو داؤد میں، آپ بڑے حیران ہوتے تھے دودھیا جانور کو دیکھ کر، اور فرماتے تھے ٹانگوں کے درمیان میں دودھ بھرا ہوا برتن پکڑا ہوا ہے، تھن کو فرماتے تھے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، پند و نصیحت ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. ان بین فرس ودم، ما بین گوبر اور خون کے، لبن خالصا دودھ شاندار، سائغن مزیدار، للشاربین پینے والوں کے لیے. ادھر نکلتا ہے گوبر، ادھر چلتا ہے خون، درمیان میں بہتی ہے نہر شہد کی، شاندار لذیذ شیرین جلد ہضم ہونے والے دودھ کی. مجال ہے کہ دودھ میں گوبر کی ہیک آئے اور خون کا رنگ آئے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے. یہ سبق پڑھو اکثر لوگ میں. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. کھاتی ہے بوسا، کلی چوکر، گھاس ہرا سوکا، اور نکالتی ہے گوبر، اور موجود رہتا ہے اس میں خون، لیکن ٹائم ٹائم پر دیتی ہے دودھ. من بین فرس ودم، ما بین گوبر اور خون کے، لبن خالصا دودھ بالکل خالص، سائغا جلد ہضم ہونے والا، مزہ دینے والا، للشاربین پینے والوں کے لیے. کوئی دودھ پیے تو مزہ لے، جو شخص دودھ نہیں پیتا ہے اس کے لیے کیا مزہ ہے، وہ تو چائے پیتا ہے اور اس کے تمام جسم سوکھ رہا ہے اور اس کا معدہ سکڑ رہا ہے. چائے قاتل اور نوم ہے اور دودھ منوم ہے. چائے میں جسم کا سوکھا پن ہے اور دودھ میں جسم کی آبادی ہے. تین چیزیں ہیں جن کو راست آئی. فلیشکر علی حیاتہ، زندگی کا شکر کرے. شہد انڈر دودھ، شہد انڈر دودھ، اور پھر ان تینوں میں ترجیح دودھ کو ہے. اس لیے ماں کے تھنوں میں بھی بچے کے لیے اللہ دودھ کا انتظام کرتا ہے. دودھ کھانا بھی ہے، دودھ پینا بھی ہے. دودھ بہترین قسم کا شفا بھی ہے، دودھ تمام بیماریوں کے لیے تریاق بھی ہے. دودھ پینے والے کا دماغ ہمیشہ جوان رہتا ہے، اس کا دل قوی رہتا ہے، اس کی ہڈیاں ہمیشہ مضبوط رہتی ہے، اس کے جسم کے تمام توانائیاں اور حواس مدرک رہتے ہیں، مقوی رہتے ہیں. بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، بہترین کام دودھ پینا ہے. مما فی بطونہ، ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. من بین فرس ودم، ما بین گوبر اور خون کے. سبحان اللہ، اس کے جسم میں گوشت پوست کے علاوہ قوام زندگی کی دو چیزیں ہیں. چارہ کھا کے اس سے فضلہ خارج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرس، اور جسم کا قوام بنتا ہے خون، اور اس سے رس نکلتا ہے دودھ. اللہ تو دودھ پلا رہا ہے، اس دودھ میں نہ خون کا رنگ ہے نہ گوبر کا ذائقہ ہے. لبنن خالصا دودھ شیرین دودھ خالص سائغا للشاربین ہضم ہونے والا مزے سے پلائے جانے والا سائغ ساغ سیغو کے معنی آتے ہیں ایک ایسی چیز استعمال کرنا جو آرام و راحت سے اترے گلے سے اور پیٹ میں جا کر کے فساد نہ کرے دودھ تمام قسم کے پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے تمام قسم کے بیماریوں کا علاج ہے وقت پر اگر آدمی دودھ استعمال کرے من نہ کر دم شما ہزر بکنی وقت پر کبھی بھی معدے میں تکلیف نہیں ہوگی دل کا مرض نہیں ہوگا دماغ کا عارضہ نہیں ہوگا دودھ پینے والے ہما وقت ایک جیسے قوی رہتے ہیں اللہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ماں کا دودھ ختم ہو گیا تو گائے کا شروع ہو گیا بھینس کا شروع ہو گیا دودھ میں کتنے کمالات ہیں جمالو تو دہی ہے رگڑو تو مٹھا ہے پانی ملا لو تو لسی ہے رگڑ لو تو اس سے مکھن نکالو گرم کرو تو گھی بنا لو وہ ایک جانور ہے کارخانہ ہے ایک بھینس ہے پوری فیکٹری ہے اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے نسقیکم مما فی بطونہ پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے آگے ذرا دیکھو من بین فرس و دم اس کا اعراب دیکھو یہ دونوں نیچے جائے گوبر نیچے پھینکے اور خون جسم میں ہضم رہے اور دودھ دیکھو لبنن خالصا ایسا جگ بھرا ہوا دودھ کا برتن سیدھا رکھو ٹیڑھا نہیں ہو سکتا یہ گرنے کا نہیں فقہا کہتے قصدن دودھ کا دھار نیچے گرانا گناہ ہے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی قرآن کو دیکھ ذرا آنکھیں کھول من بین فرس و دم اس کو اعراب نیچے کے دیے ہوئے ہیں یہ جائے نالی میں یہ نکاسی ہو نہ ہو اور دودھ لبنن خالصا خوبصورت قسم کا جگ بھرا ہوا ہے شکل جو آیت کی ہے وہ دیکھو لبنن خالصا دودھ ہو خالص تو اس میں تمام خاصیات ہوگی اور دودھ خالص تو بڑی مشکل سے ملے گا وہ ایک آدمی نے دودھ کی چائے بنائی اچھی نہیں بنی تو جس جہاں سے دودھ لائے تھا اس کو کہا کہ یار دودھ کی چائے نہیں بنی کہا تم نے پانی ملایا ہوگا کہا کیوں پانی نہیں ملایا کہا پانی تو میں ملا کے دیتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ملا نہیں دو دفعہ نہیں ایک دفعہ بہت آئی سمجھ میں ہمارے یہاں ایک شخص تھا مر گیا ہے جہانگیرے میں اس سے کسی نے کہا چاچا بھینس کتنے دودھ دیتی ہے کہا یہ برتنوں کو دیکھتی ہے جتنے بھی لوگ برتن لائیں گے یہ دیکھ کے دودھ دیتی ہے برتن واپس نہیں کرتی بھر کے دیتی ہے سب میں بھی وہاں قریب میں ایک بازار تھا دودھ بچ جاتا تھا تو بالٹی میں ڈال کے لے جاتا تھا بس جیسے پہنچتا تھا سب لوٹ جاتا تھا وہ بھی جاتا تھا تو دریا کے کنارے جا رہے تھے مجھے کہا بچو آپ چلے میری بالٹی بڑی ہے اور اس میں ذرا آہستہ آہستہ آؤں گا میں چل تو رہا تھا لیکن اس کو دیکھ رہا تھا تو بالٹی دریا میں ایسے نیچے کر کے پھر باہر نکالی مر گئی میں نے کہا چاچا یہ کیوں کہ یہ غریب نوکر پیشہ لوگ یہ مل میں کام کرتے ہیں ان کی گھر والیوں کو گرم کرنے کا موقع نہیں ملے گا سڑ جائے گا تو میں نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی اس میں ڈالو یہ سب ان کے فائدے کے کام کر رہا ہوں میں خالص دودھ کہاں دیتے ہیں ایک سائز والوں کو پتہ چلا کہ یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے راستے میں بیٹھ گئے اسی شخص کے آگے وہ جب آنے لگا نا دیکھا کہ ایک سائز افسران بیٹھے موٹر سائیکلیں کھڑی ہے اور ہتھیار رکھے ہوئے آلات اوزار تو ان کے قریب آ کے اپنے آپ کو گرایا، بالٹی الٹ گئی اور زمین پہ بیٹھا رہا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک پاوے ماتا شو بچے، پاوے ماتا شو اتل سے رپیو. تو وہ غریبوں نے سوچا کہ ہماری وجہ سے ہی گر گیا، انہوں نے 18 کلو دودھ کے پیسے دے دیے. آہستہ سے کہتا ہے 3.5 کلو دودھ تھا اور 18 کلو کے پیسے لے لیے. وہ چیک کیا کرتے کہ الٹا ان کو جرمانہ دینا پڑا. ایسا رنگیلا تھا. اللہ اکبر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے، پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ، مابین گوبر اور خون کے، لبنن خالصن دودھ خالص، سائغن جلدی ہضم ہونے والا مزہ دینے والا، للشاربین پینے والوں کے لیے. سبق سمجھ گئے، درس دے دیا کہ دودھ پیا کرے، دودھ پینے کی چیز ہے. ہمارا ایک آدمی تھا، اس نے بھینس سے پالی تھی، تو اس نے کہا کہ میری بھینس ہے. کسی نے کہا آپ کے یہاں بھینس تو نہیں دیکھی، بھینس ہے؟ اس نے کہا نہیں، بھینس ہے تو ایک ہے. کہا نہیں، سب بھینس ہے. کہا آپ نے کبھی پیا ہے؟ کہا میں تو نہیں پیتا. آپ کے لیے تو سارے سنڈے ہیں. بھینس اس کی ہے جو دودھ پیے، جو اس سے مزہ لے. پھر بکری کے دودھ میں 2% چکنائی ہے، بھیڑ کے دودھ میں 40% چکنائی ہے، گائے کے دودھ میں 50% چکنائی ہے، اور بھینس کے دودھ میں تقریباً 70-75% ہے. دل کے مریض اور بلڈ پریشر والوں کے لیے تکلیف ہوگی. دودھ صبح آنکھ پہ رکھے، سارا دن ابال آوے، سارا دن. 3-4-5 مرتبہ ملائی اتارے، اور شام کو ڈبل ململ سے چھان کر جتنے دودھ ہو اتنا اور فریج کا ٹھنڈا پانی ملائے اور اس سے افطار کر لے. دیکھ لو کہ پورا رمضان جتنے چولے پکوڑے کھائے تے لگنے نال صفائی، ہمیشہ پیٹ صاف ستھرا رہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو کے لیے چکنائی منع ہے. جن کے لیے چکنائی ہے اللہ کی نعمت و احسان ہے. من بین فرسن ودمن، دیکھ لیا فرسن ودمن کے اعراب کس طرح ہے؟ نیچے کی طرف یہ بہ جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دودھ کیسا ہے اس کا اعراب دیکھو، لبنن خالص. قرآن مجید کے اعراب میں بلاغت دیکھے ذرا. دودھ کو بچانے کے لیے برتن کی شکل ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے. سائغن للشاربین. اللہ، دودھ کے اندر اطباء کہتے ہیں قوام حیات ہے، زندگی گزارنے کی صلاحیت ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور پھلوں میں سے کھجور کے اور انگور کے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم بناتے اس سے نشاور چیزیں، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور یہ روزی عمدہ ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کا ذکر کیا اور پھر فرمایا تم اس سے نشاور چیزیں بناتے ہو. تفسیر کشاف میں جار اللہ نے لکھا ہے اس آیت کے نزول پر صحابہ چونک گئے تھے. یہ تو شکوہ ہے، کتنی بڑی نعمتوں سے تم نشے والی چیزیں بناتے ہو. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حرام ہونے والی تھی، ایک چوٹ لگا دی. اللہ اکبر. زیادہ بڑے عقل مند صحابہ سمجھ گئے اور انہوں نے شراب بنانا اور پینا چھوڑ دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. واوحی ربک الی النحل، دل میں بات ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، نحل شہد کی مکھی، اسی نام پہ تو سورت ہے، شہد کی مکھی فوج ہوتی ہے ان کی، ان میں ایک راجا ہوتا ہے ایک اس کی رانی ہوتی ہے، ان کے علیحدہ مکانات ہوتے ہیں، علیحدہ خوراک ہوتا ہے، راجا تمام مکھیوں پر حاوی رہتا ہے، اور مکھیاں جو آتی جاتی ہے راجا کے فورس مقرر ہے، وہ راستے میں ان کی خیریت پوچھتی ہے، اور وہ جا کر کے دیکھتی ہے کہ کس درخت سے کس پھول پر مکھیاں بیٹھتی ہے، کس مکھی کے آنے میں دیر ہو رہی ہے. ایک سلطنت کا جو طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں میں اس جیسی صلاحیتیں پیدا فرمائی. دیکھنے میں وہ راجا پہچانا جاتا ہے، اس کی رانی بھی پہچانی جاتی ہے. راجا سب میں صحت مند ہوتا ہے اور اس کی رانی سب مکھیوں میں حسین ہوتی ہے. رانی کے آگے پیچھے ہر وقت 6 مکھیاں چلتی ہیں، راجا کے آگے پیچھے ہر وقت 8 مکھیاں چلتی ہیں. ان دونوں کے علیحدہ افسران ہیں، ان کے ماتحت لوگ ہیں، اور پورا لشکر کا لشکر اس حکومت کے قلمرو بن کے چلتا ہے. شہد کی مکھیاں متعدد ہیں، بہت چھوٹی اور باریک مکھی صبح فجر کے بعد یہاں مدرسے میں اڑتی ہے، ہوا کھاتی ہے ہوا. یہ جو چھوٹی مکھی ہے ان کا شہد تریاک ہے بلا نکیر یا حدت. میں سمجھتا ہوں جس شہد کے فضائل ہے وہ یہ مراد، اور کچھ متوسط مکھیاں ہیں اور کچھ بڑی مکھیاں ہیں. پنجاب میں اور سندھ میں بڑی مکھیاں ہیں، ان کا شہد زیادہ لذیذ نہیں ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے گڑ کا شربت ہو. پھر جن علاقوں میں گنے کی فصلیں ہیں وہاں کا شہد اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ گڑ چوستے ہیں اور وہیں سے رس چوستی ہے اور وہیں سے وہ شہد ڈالتی ہے. جن علاقوں میں بیری ہے وہ مناسب ہے، جن علاقوں میں گلاب ہے یا چمبیلی ہے، جس طرح خوست وغیرہ کے علاقے، غزنی اور ہرات کے علاقے، وہ شہد سب سے اعلیٰ و ارفع. واؤہا ربک الی النحل، دل میں بات ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، وہی کے معنی القا فی القلب. ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ بنائیے پہاڑوں میں گھر، سب سے عمدہ شہد پہاڑی. ومن الشجر، دوسرے نمبر جو درخت میں. ومما یارشون، اور وہ جو چھتوں پہ چڑھتی ہے، تیار چھتے اور تیار چھتے، چھتے چھتا کہتے ہیں اس گھونسلے کو جس میں شہد کی مکھیاں گھر ڈالتی ہیں، اس کو چھتا کہتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، 3 قسم کی شہد یہاں بیان فرمائے، 3 قسم کی شہد. پھر کھائیے ہر قسم کے پھلوں میں سے، فصل کی سبل رب کی زلولا، چلتے جائیے رب کے راستوں پر عاجزی سے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو صلاحیت دی ہے کہ وہ راستہ نہیں بھولتی، سیدھا اپنے گھونسلے میں آتی ہے. یہ جو درخت کے اندر سامنے عجوہ کھجور ہے، اس میں کھجوریں آئی، میں نے ناظم صاحب کو ہدایت کی کہ اس کا خیال رکھے، انہوں نے سوچا وہ اتار ہی دیے. میں جب دارالحدیث جا رہا تھا تو 2-3 پرندے میرے سر پہ اڑ رہے تھے دارالحدیث تک، میں رک گیا تو وہ واپس درخت پہ آ کے بیٹھ گئی، پھر میری طرف اڑی بتانے کے لیے کہ کھجوریں نہیں ہیں. میں نے کہا بہت معافی چاہتا ہوں، بڑی غلطی ہو گئی. میں نے درس روک کر ایک لڑکے کو بھیجا، خادم کو کہ یہ بلوچ کھجورے بیچتے ہیں، ان کو کہو پھول سمیت ان کے گابے لے آئے، یہاں ہم نے باندھے، لیکن پرندے جمع نہیں ہوئے. اس کے بعد جب کھجورے آئی تو میں نے ساتھیوں سے کہا ایک کھجور بھی اس میں سے نہ اٹھاؤ، ان کو رہنے دو. صبح فجر کی نماز کے ساتھ جیسے نماز ختم ہو کے میں جاتا تھا، وہی پرندہ جو دارالحدیث کے راستے میں فریاد کر رہا تھا، دو بڑے بچے، دو ان سے چھوٹے، دو بالکل ننھے ننھے، چھ بچوں کو لے کے آتا تھا اور پہلے دفتر کے سامنے تخت پر ایک پودا ہے اس پر بیٹھ جاتے تھے. بتانے کے لیے میں کہتا اجازت ہے بسم اللہ، پھر اڑ کر کے درخت میں جا کے کھجورے نوچتی تھی. یہ سویرے اس لیے آتی، سمجھ میں یہ بات آئی کہ ان کا وجود چھوٹا ہے، بڑے پرندے ان کو مار سکتے ہیں، تو یہ اندھیرے میں سویرے آ کر اپنا کام کر لیتے تھے. پھر 7:30 بجے 8 بجے بلبل آتا ہے تقریباً 11:30 بجے، مینا آتی تھی تقریباً 12:30. جو پرندہ جتنا موٹا ہے اتنا دیر سے آتا تھا، موٹا پہ کی ذلت ہے، اس کا ہر کام بے وقت ہوتا ہے. فصلوں کی چلتی جا سبل رب کے، رب کے راستوں پر ذلولا عاجزی کے ساتھ، راستے جان کر. یخرج من بطونها شراب مختلف، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت رلا ملا، یعنی مختلف الوانہ، علیحدہ علیحدہ ہے اس کے رنگ. عربستان کا شہد سرخ، صوبہ سرحد کا کالا، افغانستان کا لٹے دودھ کی طرح سفید. میں نے خوص کا شہد دیکھا، خوص کا شہد زندگی میں پہلی مرتبہ عجوبہ دیکھا، ایسا صاف جیسے دودھ کی طرح رنگ اس کا. پتہ چلے کہ 200 میل تک سفید چمیلی، سفید گلاب ہے. اور ابن قیم نے الطب النبوی میں لکھا ہے کہ شراب چاٹنا بھی ہے، لیکن اصل شہد کا شراب یعنی شربت بنا کر اس کو پینا ہے. اور علماء لکھتے ہیں شہد گرم نہ کرے، پانی گرم کر کے اس میں شہد 2-3 چمچے ڈالے. شہد کا شربت جتنا پتلا ہوگا اتنا نافع ہوگا. پورا شہد آپ پی لیں گے تو بھاری پن رہے گی، کم از کم 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکے گی، اتنا فولاد ہے اس میں، آہن ہے، لوہا ہے اس میں. نکلتا ہے ان مکیوں کے پیٹ سے شربت مختلف ہے اس کے رنگ، فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اللہ اکبر، شفا ان چیزوں میں جن میں اللہ نے رکھی ہے، ان میں ایک شہد بھی ہے. حدیث شریف میں ہے ایک شخص نے شکایت کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا ہے شہد چٹاؤ. اس نے چٹایا، کہنے لگا اور بیماری بڑھ گئی. آپ نے فرمایا ربی صادق و بطن اخی کا کاذبہ، میرا رب سچا ہے جس نے کہا فی شفاء للناس، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اور پلاؤ. اور پلایا اور پلایا، پھر وہ آیا ٹھیک ہو گیا. اصل میں صفائی ہو رہی تھی، جیسے جھاڑو لگتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کچرا بڑھ جاتا ہے، پھر اخیر میں وہ میدان صاف ہو جاتا ہے، جھاڑو لگ رہی تھی. کیا شہد ہر مرض کا شفا ہے؟ تو کہتے ہیں جن بیماریوں کے لیے میٹھا منع ہے ان میں شفا نہیں ہے. شوگر والے نہیں کھا سکتے. فیہ شفاء للناس، جن لوگوں کے لیے مناسب ہے ان کے لیے شفا ہے. عرب عجیب عقیدہ رکھتے ہیں، ایک عرب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس پر صبح و شام شہد ڈالتا تھا، डॉक्टर साहब के ऑपरेशन कराने के लिए आने से पहले चेक किया तो हड्डी जुड़ गई थी, उसका अकीदा मजबूत था बहुत। एक के सर में जख्म हो गए थे, क्वेटे के अस्पताल में पड़ा था, मेरे जानने वाले थे, मैं इयादत के लिए कराची से गया, बोतल भर भर के शहद सर के सुराखों में डालता था। मैं मना कर रहा था उसको, डॉक्टर साहब ने मुझे इस तरह से कहा, इसके सर में कीड़े हो गए थे लेकिन शहद डालने से कीड़े सारे मर गए, बच गया वो, बच गया। ये बड़े अकीदे की बात है। फी शिफाउल लिन्नास, शिफा कलील में होता है। शुगर का मरीज बिस्मिल्लाह या शाफी, एक शहादत की उंगली शहद पे रखे, जबान पे रखे, बिस्मिल्लाह या शाफी या काफी दूसरी उंगली रखे, बिस्मिल्लाह या शाफी या काफी या आफी या मुआफी और उंगली रख ले, बस तीन उंगलियां चाटे, पूरी दुनिया के डॉक्टर और तिब्बा मुत्तफिक है शुगर के लिए फायदा है, क्योंकि जिस्म में कदरी शीरीनी भी चाहिए, एकदम शुगर लो हो जाए तो भी बहुत वाकई हो। देखो शिफा फरमाया है, और अतिब्बा कहते अशिफा फिल कलील, शिफा कम से कम में होता है और कम से कम कभी भी नुकसान नहीं करता, फायदा करता है। दवा जो आप खाते इतनी सी गोली होती है, इतना सा कैप्सूल होता है, डॉक्टर कहते बस इतना खुराक सिरप का ले, ज्यादा ना ले, नुकसान हो जाएगा, तो जरा सा शहद चाटे पानी में डाल के पिए, जरा सा अल्लाह का नाम लेकर, और ये अकीदा हो कि कुरान करीम में फी शिफाउल लिन्नास, इंशाअल्लाह ताला शिफा होना बिल्कुल वाज़े। इन फी ज़ालिक लआयतन लिक़ौमी यतफक्करून, बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सोचते हो। वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, सुम्मा यतवफ़ाकुम, फिर तुमको मौत देगा, व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमर, तुम्हें में से पास लुटाए जाएंगे रजील उम्र की तरफ। रजील उम्र किसको कहते हैं? लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया, कि न जाने जानने के बाद कुछ भी आया है। बाज बुजुर्गाने दीन उम्र आखिर में इलम भूल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। एक बड़े आलिम थे, मुझे कहा मैं आपके यहां आता हूं, तुलबा मुझे पत्थर मारते हैं, क्यों? मैंने कहा हजरत आपने हरी पगड़ी बांधी। अच्छा नहीं बांधना चाहिए। मैंने कहा बिदतियों का शिहार है, तुलबा को तो सवाब मिलेगा, मुझे गुनाह होगा, आज से तौबा है। यानी उस गरीब को ये पता भी नहीं चल रहा था कि ये किसी गलत फिरके का शिहार है। लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया, पहले मैं ये ताबीर करता था कि उलमाए किराम बुजुर्गानी दी वो अर्ज़ल उम्र तक नहीं पहुंचते, लेकिन जब हदीस शरीफ नजर से गुजरी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा ला तुबल्लिगनी इला अर्ज़ल उम्र, खुदाया मुझे अर्ज़ल उम्र तक न पहुंचा कि जानने के बाद फिर न जानू, तो मैं समझ गया कि इनके लिए भी अंदेशा है। वो कहेंगे नहीं ऐसा, लेकिन ये हो सकता है कि एक शख्स की उम्र बढ़ जाए और बस चीजें मुतासर हो जाए। इमाम बुखारी इमाम अहमद इब्ने हम्बल से पढ़ने गए थे अपने मामू के साथ, तो इमाम अहमद ने उनके मामू को तो इजाजत दे दी और इमाम बुखारी को बाहर निकाला और कहा मेरे दर्स हदीस में एहतियात ज्यादा है, छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते। अहमद को पता था कि बुखारी जमाने का इमाम बनेगा, अंदर दर्स हो रहा था बुखारी बाहर बैठे थे। दोबारा इमाम बुखारी जब जवान हुए फिर चले गए, तो अहमद ने कहा मोतसिम का फितना गुजर गया, मुझे बहुत सजा हो गई, بہت خون نکلا ہے،
درس میں نے چھوڑ دیا، اب مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھ سے خلط ہو جاتا ہے، احتیاط یہ ہے کہ میں حدیث نہ پڑھوں۔
محدثین بہت احتیاط کرتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ القرآن پنجپیر، شیخ القرآن غلام اللہ خان سب کے استاد تھے، مولانا غلام اللہ خان نے ان سے مشکات ہدایہ آخرین پڑھ کر اور مولانا انور شاہ کے درس میں ڈابیل چلے گئے۔ شاہ صاحب نے امتحان لیا، پوچھا مشکات ہدایہ آخرین کہاں پڑھی؟ کہا غرغشتوں میں۔ کہ مولانا پڑھا رہے ہیں خیریت سے، جانتے تھے۔ مولانا نے کہا جی حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ کہا دور حدیث نہیں پڑھاتے ہیں؟ کہا ایک سال مشکات پڑھاتے ہیں ہدایہ آخرین، اگلے سال انہی طلباء کو دورہ پڑھاتے ہیں۔ کہا پھر وہی پڑھ لیتے ہیں، حضرت نے اتنی محنت کی تھی، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت شیخ غلام اللہ خان درس کے دوران یہ واقعہ سنا کے پھر چیخ چیخ کر روتے تھے، واہ میرے استاذ پر امام الاثر آئے تم من آیات اللہ نے کتنا اعتماد کیا ہے، کہ زبردست اعتماد تھا کہ وہی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا تھا پنپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ تھوڑا سا ذرا اپنے استاذ سے الگ چلتے تھے، اور حضرت شیخ کی شان میں الانتصار کے اندر جو کلمات ہیں نامناسب ہیں، لکھا ہے اوروں سے کیا گلا، خود استاذ محترم مولوی نصیر الدین غرغشتوی مدت مدیدہ سے بدعات میں ملوث چلے آ رہا ہے، الانتصار الى سنت سید الابرار، شیخ القرآن طاہر پنجپیری کی لکھی خط کے اندر یہی اوروں سے کیا گلا، خود استاد محترم مولوی نصیر الدین، مولانا بھی نہیں، مولوی نصیر الدین غرغشتوی ایک عرصے مدت مدیدہ سے بدعات میں ملوث چلے آ رہا، کیونکہ وہ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے، لیکن شیخ القرآن غلام اللہ خان جب غرغشتو جاتے مولانا فرماتے کہ مکہ شموزوں کا نماز پڑھاؤ، تو غلام اللہ خان صاحب سنتوں کے بعد دعا مانگتے تھے، جب طلبا پوچھتے تھے کیوں مانگتے ہو، کہا استاد یہاں کا مجتہد ہے، میں ان کا مقلد ہوں، مجتہدین کے مسائل میں فرق ہوتا ہے۔ جب سالانہ جلسے کے لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب کو مولانا غلام اللہ خان ساری زندگی لے کے آتے تھے، بٹھاتے تھے، تو کبھی کبھی حضرت شیخ الحدیث نماز پڑھاتے تھے، تو سنتوں کے بعد دعا نہیں فرماتے تھے، فرضوں کے بعد دعا کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے، تو لبا پوچھتے تھے حضرت آپ وہاں مانگتے ہیں یہاں نہیں؟ کہا یہاں مولوی غلام اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہاں فساد نہیں کرانا ہے مستحب کے بعد، لوگ ان کو تنگ کریں گے کہ تیرا استاذ مانگتا ہے تو نہیں مانگتا۔ عالمان کبیران یلاحظ هذا وهو یلاحظ هذا، شان ورشا ایک دو عالموں کا اختلاف نکل کر کے پھر لکھتے ہیں عالم بہت بڑے تھے اور بڑے علم میں لحاظ ضرور ہوتا ہے۔
خیر شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب بخاری ترمذی مسلم ابو داؤد نسائی ابن ماجہ موطئین تہاوی سب خود پڑھا دیتے، ڈاگئی مولانا کی طرح سب کتابیں خود پڑھاتے ہیں۔
تو ایک دن ابو داؤد پڑھا رہے تھے، اتفاق سے اس درس کا فاضل ہمارا مہمان تھا، مجھے واقعہ سنایا، تو ایک راوی کا حال بیان کر رہے تھے، تو بار بار سر پہ ہاتھ رکھے تھے، یا اللہ میری مدد فرما، یا رب میری مدد فرما، یاد نہیں آیا۔ تو ابو داؤد شریف بند کر کے اور کہا آج درس حدیث کو 60 سال ہو گئے، 60 سال، اور اس درمیان میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہوگی، لیکن یاد نہیں ہے کہ کوئی راوی بھول گیا ہو، عمر کی بڑھتی سے آج میرے حافظے نے کام چھوڑ دیا، ایک راوی جو بہت مشہور و معروف تھا وہ مجھے یاد نہیں آیا، احتیاط علم کا تقاضا ہے، احتیاط علم کا تقاضا ہے کہ اب مزید ہم درس بند کر لیں. طلباء کو دعا فرمائی صبح 10 بجے. طالب علم سے کہا بستر لو کہیں اور جاؤ. سلام علیکم. اتنی سخت احتیاط فرمائی علماء حدیث. محدثین کا احتیاط سر آنکھوں پر. وہ ہمارے پیشرو محسن ہیں اور انہی کا پسخوردہ کھا کر کے ہم انسانیت پاتے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن فنی طور پر مجھے اس پر اشکال ہے، ان بزرگوں کا تقوی اور احتیاط سر آنکھوں پر. فنی طور پر مجھے اشکال ہے کہ پیغمبر اعلان کرتے تھے، بخاری میں ہے، انما انا بشر انسا کما تنسا، میں بشر ہوں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ. اور پیغمبر فجر کی نماز میں سورۃ مومن کی آیتیں بھول چکے ہیں. بعد میں پڑھنے والی پہلے پڑھی، پہلے پڑھی جانے والے بعد میں پڑھی. جب یقین ہو گیا کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، فرقا، آپ رکوع میں چلے گئے. تو حضرت تو فرماتے کہ پیغمبر بھی بھول سکتا ہے. اس دن میں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کا حافظہ خراب تھا اور باتیں ان سے آگے پیچھے ہوتے. ایک طالب نے مجھے خط میں لکھا کہ صحابہ پر تو جرح ٹھیک نہیں ہے، وہ عقل کے بے پیندے لوٹے، نسیان جرح نہیں ہے. پیغمبر کہتے ہیں انما انا بشر انسا کما تنسا، یہ نہیں ہے جرح، یعنی وہ جرح نہیں ہے جو مضر ہو. البتہ روات کے درمیان فرق ہوگا. اس اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پس فوت کر دیتا ہے تم کو، پھر فوت کر دیتا ہے، تم ہی میں سے باز پہنچ جاتے ہیں رزیل عمر تک، نامناسب عمر تک. لکھ لا یعلم بعد علم شیء، کہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ. وہ باجوڑ کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے ہیں، سندل بابا، ان کی عمر 130 سال ہو گئی ہے. یہ اعلان بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں مولانا مفتی نظام الدین نے کیا ہے. اور پھر اس اعلان سے بھاگتے تھے ادھر ادھر، یار ہمارا سب پر مصیبت جان واڑو، میں خیال بدے کو لوں گا. لیکن سندل بابا جی بارک اللہ فی حیاتہم کے ڈول ڈال صاف سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ 150 سال سے کم آدمی نہیں. بالکل ہمارے استاد مولانا عبدالحنان 100 سال کے، یقین کریں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے بالکل ان کے پوتے معلوم ہوتے. سندل بابا ایک چیز ہے، ان کی ہڈیاں اعضا بتاتے ہیں کہ وہ اس صدی کا آدمی نہیں ہے. اور یہ تو لوگوں نے شہرت کی. اس غریب نے کب کہا ہے کہ میری عمر، وہ کوئی عمر پر لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں کیا؟ پنجاب کے پیروں نے ان کے خلاف کتابیں لکھے. پنجاب کے پیر پہلے اپنے گریبان دے جان کے، پہلے شرم کرے وہ، اس لیے کہ سندل بابا جی کے سامنے ان کا دیا جل نہیں رہا تھا. تو حضرت کے خلاف رسالے اور جرائد و مقالے لکھ دیے کہ اس کی عمر اتنی نہیں ہے. عمر سے کیا مطلب ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں حیران کن، کہ بابا کا حافظہ بے مثال ہے. میں ان کے کئی بیانات میں بیٹھا ہوں، گفتگو میں، کسی بات میں اٹکتے نہیں، کسی بات میں نہیں اٹکتے. اور ان کی عمر سے معلوم ہوتا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو دیکھا ہو یا ان سے کوئی سبق پڑھا ہو. کیونکہ حضرت گنگوئی 1223 کے اندر انتقال کر چکے ہیں، 1323 میں، اور اس زمانے میں بابا زندہ تھا. یہ طالب علم اور کتابیں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ حافظہ نہایت قوی ہے، اور وظائف اور اوراد اور کلمات اور اسماء حسنہ، وہ جو تعلیم کرتے ہیں آدمی بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ یا رب. ان کے جو شیخ تھے سنڈا کئی بابا جی، ان کا نام مولانا ولی محمد تھا، سنڈا کئی بابا جی، ان کی عمر 190 سال تھی، لس کم 200 کا لگے گا مرد. تو سنڈا کئی بابا جی کو اللہ نے 190 سال عمر دی، اس میں اختلاف نہیں ہے. تو اگر کسی شاگرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر دی، پنجاب کے پیروں کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ قل موتوا بغیظکم. میں نہ بابا کا مرید ہوں، نہ ان کا خلیفہ ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، لیکن بابا کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، اور بابا کو وقت کے بہترین بزرگوں میں سے سمجھتا ہوں. محقق الاثر نے مجھے کہا، سرفراز خان نے، کہ وہ مصنوعی ہے. میں نے کہا نہیں، وہ قدرتی ہے، مصنوعی نہیں ہے. آپ کو بستر پر غلط اطلاعات پہنچائی جا رہی ہیں. بابا صاحب کے حالات مجھے معلوم ہیں. سنڈاکائی بابا جی کے کرامات عجیب و غریب ہیں. اس زمانے میں لوگ بزرگوں کو ویسے بھی پلنگ پہ ڈال کے لے چلتے تھے، ہر جگہ کھٹ کے بیچ والے، اور وہ ایسے صحت مند تھے کہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو لگتے تھے کہ نوجوان لڑکا ہے، شادی کی نہیں تھی، اور جسم کے اندر ان کے کوئی فرق نہیں آیا تھا، چمڑے پورا بھرا ہوا. 190 سال تک 32 دانت منہ میں موجود تھے. والی سوات نے ان کی خدمت میں خچروں پر 200 بوری چاول بھیجے، کیونکہ سنڈاکائی بابا کے ساتھ ہم وقت 300 آدمی مسلح تری بندوقوں کے ساتھ ہوتے تھے. ہم بابا جی نے کہا، میرے خادموں کے لیے روٹی کا انتظام ہے، سواد والی سے ہماری فکر نہ کریں. خدام نے پوچھا کیا کریں، کہا واپس کریں، واپس کریں. خدام نے دل میں سوچا خامخواہ سوات والی سے دشمنی مول لینے میں کیا فائدہ ہے، بابا جی تو ضرور ہے. انہوں نے ایک گودام کے اندر اتارا اور خچر واپس کر دیے. جب کچھ دن گزر گئے، دیکھا تو گودام سے باہر کیڑے آ رہے ہیں. جب اندر جا کے دیکھا تو چاول نہیں ہے، پورا گودام کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. اب خلفاء حیران ہو گئے کہ بابا جی اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ یہ غلط چیز تھی. اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے خلفاء کو کہا کہ قبرستان لے چلے. قبرستان لے گئے، وہاں اتر گئے، اور ایک جگہ انہوں نے پسند کی، اور ان کو کہا کہ جب انتقال ہو جائے تو قبر یہاں بنا لے، یہ جگہ اچھی ہے. کچھ دیر وہاں بیٹھے، کچھ وظیفہ کیا، تلاوت کی، دعا مانگی، لکیر کھینچی کہ یہاں سے یہاں تک جگہ کافی ہے، یہاں قبر بنا لے. اور پھر ان کو کہا کہ بعض فقہا کے نزدیک پہلے سے بھی قبر کھودنا جائز ہے، میں آرام کرتا ہوں پلنگ پہ، تم لوگ قبر بنا لو. وہ جا کے پلنگ پہ لیٹ گئے اور ان لوگوں نے قبر بنائی. جب قبر بن گئی تو اٹھ کے آئے حضرت کے پاس کہ آ کے دیکھے، دیکھا تو انتقال ہو چکا. ایسے تو کرامت والے تھے، قبرستان خود گئے اور وہاں قبر کی جگہ منتخب کی، وہاں لیٹے رہے اور ان کو کہا بس تم بنا لو. جب انہوں نے آ کے دیکھا تو بابا جی قبر اپنے بستر پر قبر کے سیدھ میں درخت کے نیچے انتقال کر چکے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم ہی میں سے بعض لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف. رذیل عمر اس کو کہتے ہیں جس میں علم سلب ہو جائے. تو اگر آپ جوان ہیں اور آپ کو کچھ نہیں آتا تو ارذل عمر میں ہے، اور اگر بوڑھا آدمی ہے اور اس کو سب کچھ آتا ہے تو وہ بہترین عمر میں ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. مجھ سے کل کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ طلباء جن کو آپ چار پانچ گھنٹے پڑھاتے ہیں یہ پھر مغرب اور عشاء میں تکرار کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ان کی مرضی ہے, اگر ان کو ضرورت ہو تو تکرار کریں گے, نہیں کریں گے تو اللہ کا گھر قرآن ان کے اوپر حجت ہوگا, وہ سب ان پر حجت ہوگا. کیونکہ اتنا بڑا موقع ضائع کرنا یہ بھی عام آدمی کا کام نہیں ہے, انتہائی رذیل آدمی کا کام ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ارذل عمر ہے وہ, لا یعلم بعد علم شیئا. صبح ساڑھے سات سات سے بیٹھ کر ایک سوا ایک تک پڑھو اور پھر دوبارہ نہ اس کو دہراؤ نہ اس کے مضامین لٹاؤ تو رذیل کس کو کہتے ہیں؟ جاپان والوں کو کہتے ہیں, یہ تو رذیل ہے, یہ کس کام کے لیے داخلہ لے چکا ہے اور کس کام کے لیے ادارے نے اس کو یہاں رکھا ہے. محقق ابن الحمام نے لکھا ہے کہ سبق پڑھنا اور یاد کرنا واجبات میں سے, یعنی نفل کی بھی ضرورت نہیں ہے, تکرار کی ضرورت ہے. ٹھیک ٹھاک پارا سوا پارا ڈیڑھ پارا ہوتا ہے, اس کے تکرار میں اچھا بھلا ٹائم لگے گا. بہت ممکن ہے کہ طلبا کر رہے ہو, مجھے کوئی سوئی زن نہیں ہے, حسن زن ہے, لیکن میں کہتا ہوں جو نہ کرے وہ اس کا مصداق ہوگا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, بے شک اللہ جاننے والے قدرت والے ہیں.